16.2 اوورز میں 71 رنز بنا لیے ہیں.
پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید, میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سامعین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت تو انگلینڈ میں اوول گراؤنڈ پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخی میچ کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان 300 سے زیادہ رنز بنا کر آپ اپنی اننگ ختم کر چکا ہے اور اس وقت تو بھارت کھیل رہا ہے. خالد حمید صاحب آپ کو بتائیں گے بہت اختصار کے ساتھ کہ کیا صورتحال ہے.
جی ہاں جعفری صاحب, چیمپئنز ٹرافی اوول لندن میں کھیلے جانے والے کرکٹ فائنل میں پاکستان نے بھارت کو جیتنے کے لیے 339 رنز کا ہدف دیا تھا, اور آخری خبریں آنے تک اس وقت 17ویں اوور کا کھیل جاری ہے اور بھارت نے 71 رنز بنائے ہیں جبکہ اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں. تو پاکستان نے بیٹنگ کے بعد شاندار بالنگ بھی کی ہے اور ابھی تک بھارت کو
دباؤ میں رکھا. اچھا, اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جن کو ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اوول گراؤنڈ سے عباس شبیر صاحب کو جو کہ سما ٹی وی کے اسپورٹس ایڈیٹر ہیں, وہاں اس کی کوریج موجود ہیں. جب تک خالد صاحب, یہ اور بتائیے مجھے کہ اس وقت تو کیا صورتحال ہے.
اس وقت تو جناب ایک کھلاڑی اور آؤٹ ہو گیا ہے اور 6 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں بھارت کے 72 رنز کے اوپر. 17واں اوور کمپلیٹ ہوا ہے ابھی, تو مقصد یہ ہے کہ بہت ہی بری حالت ہے بھارت کی کرکٹ ٹیم کی, اور یہی حالات رہے تو شاید 100 رنز بھی پورے نہ کر پائیں.
چلیں, بہت شکریہ خالد حمید صاحب. ہمیں اس وقت تو ٹیلی فون لائن پہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ عباس شبیر صاحب کو لے سکیں, لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ جی مل گئے ہیں عباس شبیر صاحب. جی ان کو بیل جا رہی ہے, اگر وہ مل جاتے ہیں تو ہم ان سے لیٹسٹ پوزیشن لے کر پھر اپنے بقیہ پروگرام کو جاری کریں. جی ان کی ٹیلی فون لائن نہیں مل پا رہی ہے, اس لیے کہ وہاں اس وقت تو بہت زیادہ رش ہوگا لائنوں پر. خالد صاحب کو تازہ ترین,
بس وہ شائقین کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وکٹوں کے اس جو محمد عامر نے 3 وکٹیں لی ہیں, شاداب خان نے 2 اور حسن علی نے 1 وکٹ حاصل کی ہے.
بہت شکریہ خالد حمید صاحب, اور اب چلتے ہیں اپنے ریگولر پروگرام کی جانب. سامعین, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے آخر میں تقریباً پاکستان کے وقت کے مطابق 8:45 اور بھارت کے وقت کے مطابق 9:15 ہم کرکٹ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے اپنے ماہرین سے اور تجزیہ کاروں سے. جب تک ہم پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں, اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اس کے 2 سفارتکار افغانستان میں لاپتہ ہو گئے ہیں. یہ ننگرہار کے شہر جلال آباد میں واقع پاکستانی قونصل خانے میں متعین تھے اور 16 جون کو اس وقت لاپتہ ہو گئے جب سڑک کے ذریعے پاکستان آ رہے تھے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا ہے کہ افغان حکام کے ساتھ تو پاکستان مسلسل رابطے میں ہے, اور افغان حکام نے انہیں آگاہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں اور ان کی بازیابی کے لیے 3 ٹیمیں ترتیب دے دی گئی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت تو جناب ایاز وزیر صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جو کہ افغانستان میں پاکستان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں, اور تسنیم نورانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جو پاکستان کے سابق سیکورٹی داخلہ ہیں اور سیکورٹی کے تجزیہ کار ہیں. ایاز وزیر صاحب, یہ بتائیے کہ جب وہ کوئی سفارتکار لاپتہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوتی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پاکستان میں سے پہلے بھی پاکستان کے سفارتکار کو 1 ماہ قبل افغانستان کی انٹیلیجنس کے اہلکاروں نے روک لیا تھا, پھر بعد ان کو رہا کر دیا گیا. کیا کوئی ایسی صورتحال نظر آتی ہے آپ کو؟
دیکھیے, سفارتکاروں کو اور سفارتی عملے کو تحفظ دینا ہوسٹ گورنمنٹ کی ذمہ واری ہے. یہ ویانا کنونشن کے اندر دنیا کے سارے ملکوں نے اس کو ایگری کیا ہے کہ جس ملک کے اندر سفارتی عملہ ہو اس کا تحفظ, اس کی مومنٹ کی تحفظ, یہ حکومت وقت وہاں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو پاکستانی ڈپلومیٹس اور سفارتی عملہ, کنسلیٹ کا عملہ, ان کا افغانستان کے اندر مومنٹ یا افغانستان سے پاکستان آنا, تو وہ بھی افغانستان کے اندر ان کا علاقہ ہے, ان کو تحفظ فراہم کرنا یہ بیسیکلی افغان حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن جس جگہ میں یہ لوگ رپورٹڈلی اغوا ہو گئے یا غائب ہو گئے وہ جلال آباد سے شاید پشاور آ رہے تھے. تو یہ وہ علاقہ ہے جو پچھلے خاصے عرصے سے داعش اور طالبان کے درمیان میں شاید کچھ تو حصے بھی بانٹے گئے ہیں. کچھ ایریا میں طالبان کا انفلوئنس ہے, کچھ ایریا میں داعش کا انفلوئنس ہے. تو حکومت کے وقت کی شاید اتنی کنٹرول وہاں نہ ہو, لیکن جو بھی ہو ذمہ داری سے تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. ذمہ داری تو افغان حکومت کی ہے, لیکن میں اس راستے کی بات کر رہا تھا کہ وہ وہاں پہ یہ مصیبت ہے اور لوگوں کو اغوا بھی کیا جاتا ہے, قتل بھی کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے یہ جگہ ذرا خطرناک سا ہے. تو یہاں پہ ان کا غائب ہونا دو تین باتیں ہو سکتی ہے, داعش بھی ہو سکتا ہے, ٹی ٹی پی بھی ہو سکتا ہے جو پاکستان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں, یا پھر افغان جیسے آپ نے کہا انٹیلیجنس ایجنسی بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ بھی ریسنٹلی کابل میں ہمارے کچھ سفارتکاروں کو انہوں نے بٹھایا تھا خاص عرصے تک. تو اس طرح ہتھ کنڈے تو سفارت اپنا انٹیلیجنس کے لوگ کرتے ہیں, لیکن پھر وہ اتنی دیر نہیں لگتی اس میں. یہ تو دو دن ہو گئے کہ غائب ہے اور ان کو ڈھونڈ رہے. افغان حکومت نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ہم نے ٹیمیں ترتیب دی ہے, ہم کوشش کریں گے بازیابی کے لیے. تو یہ خطرناک سا علاقہ ہے, ہم دعا گو ہے کہ اللہ ان کو خیر سے واپس پہنچے.
اچھا مجھے ایک بات یہ اور بتائیے کہ یہ جو اس وقت صورت حال ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پر چائنیز بھی کوششیں کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنوانے کے لیے کروانے کے لیے, اور یہ جو سفارتکاروں کا جو اغوا یا لاپتہ ہونا یا گمشدگی جو ہوتی ہے وہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے, تو کیا آپ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تیسری قوت انوالو ہو سکتی ہے کہ ان کوششوں کو ناکام بنایا جائے تعلقات کو بہتر بنانے کی؟
دیکھیے یہ ایک پہلو بالکل ہو سکتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری بات جو آپ نے کی وہ اتنی بڑی ہے کہ سفارتکار یا سفارتی عملے کے اغوا ہونے سے اس بڑے کام کو روکا نہیں جا سکتا اگر اس کو آگے لے جانا چاہے. تو ملکوں کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا جنگیں بھی ہوتی ہے, پس پردہ پھر صلح صفائی اور اس کی باتیں بھی ہوتی ہے. اسی طرح افغانستان کے اندر جنگ ہے, اس کے اندر ریجنل ملکوں کے باہر کے دنیا کے انٹرسٹ ہے وہ اپنی جگہ, لیکن افغانستان کے اندر امن لانا یہ پاکستان کے مفاد میں بھی ہے, چین کے مفاد میں بھی ہے. افغانستان کے تو ظاہر بات ہے خود اپنے مفاد ہی کی بات ہے. تو اگر یہ تینوں کوشش کرے تو کوئی بھی اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرے ظاہر بات ہے دقتیں تو آتی ہے, تکلیفیں آتی ہیں, آبسٹیکل آتی ہے, لیکن ان کو عبور کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ایسے ماحول میں جیسے آج کل افغانستان ہے اس میں امن کی کوئی ہائی وے یا موٹر وے نہیں ہے کہ اس پہ چل کے آخر میں آپ امن کو پہنچ جاتے ہیں. وہاں پہ بڑی مشکلات ہیں, بڑی دقتیں ہیں, بڑی تکلیفیں اٹھانی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ اس مرحلے کو پہنچتے ہیں. تو چین نے جو اب نیا سلسلہ شروع کیا ہے پاکستان افغانستان کے دوستی کو مضبوط کرانے یا جو ٹینس سچویشن ہے اس کو دوستی میں بدلنے میں, میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اور ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ وہ جو کوڈرائلیٹرل کوآرڈینیشن گروپ پہلے بنی تھی جس میں چین اور امریکہ یہ ایک قسم کے گارنٹور تھے یا وہ قوتیں تھی جو اگر پاکستان افغانستان کے طرف سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہوں تو وہ دیکھتے تھے کہ کون مجرم ہے, افغانستان مجرم ہے یا پاکستان مجرم ہے جو آپس میں الزام ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں. تو اس میں بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, وہ تو رک گیا مسئلہ, لیکن اگر اس کو دوبارہ ری ایکٹیویٹ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھی ایک فورم ہے, اس پہ ہم آگے جا سکتے ہیں. کیونکہ اس میں امریکہ بھی شامل ہوگا, چین بھی ہوگا, افغانستان بھی ہوگا, پاکستان بھی ہوگا, جن کا ڈائریکٹ امن لانے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ہاتھ بھی ہے اور کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں.
جی اچھا ایک بات ایاز وزیر صاحب مجھے اور یہ بتائیے کہ آپ نے یہ خبر بھی یقیناً پڑھی ہوگی کہ مشرقی صوبے پکتیا میں طالبان نے حملہ کیا ہے پولیس ہیڈ کوارٹر پر اور 5 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے اور 20 کو زخمی کر دیا ہے. اور وہاں پر جو شدت پسند لیڈر ہیں انہوں نے اس کو کلیم بھی کیا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے حملہ. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت طالبان نے بھی اپنی جدوجہد جو ہے سمر آفینسو کی اس کو تیز کر دیا ہے؟
دیکھیے, طالبان کے حملے تو پچھلے کچھ عرصے سے خاصے سیریس شدت سے آ رہے ہیں. کئی جگہوں پہ انہوں نے بلکہ تقریباً اس علاقے کو بھی ٹیک اوور کرنے کی تقریباً اس حد تک بھی گئے تھے. ہلمند میں, کندہار میں اور باقی علاقوں میں انہوں نے حملے کیے ہیں, خاصے مؤثر ہیں. لیکن یہ جو ریجن ہے کندہار, ہلمند, پکتیا, پکتیکا, ننگرہار, نورستان, اس سارے علاقے میں زیادہ تر علاقہ تو ابھی بھی طالبان کے زیر اثر ہے. حکومت کی اس علاقے میں رٹ بہت ہی پہلے بھی کمزور تھی جب امریکہ اور نیٹو فل سوئنگ میں یہاں پہ تھے, اب تو بالکل ہی کمزور ہے. وہاں پہ حکومت سے وقت افغانستان کی کوئی خاص رٹ وہاں پہ نہیں ہے. تو ادھر تو طالبان میں سمجھتا ہوں زیادہ زور پکڑ رہے ہیں اور ان کی سپورٹ شاید بڑھ رہی ہے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے فارن فورسز نکل جائے پھر افغان حکومت کے ساتھ ہم بات چیت کر لیں گے, لیکن جب تک فارن پروفیشنل فورسز وہاں بیٹھے ہیں تو ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب یہ امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مسئلے کو وہ کیسے ٹیکل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے امریکہ افغانستان کے اندر امن لانے میں ایک پرابلم ہے, ایک ہرڈل ہے. یا تو شاید وہ خود اس کو حل نہیں کرنا چاہتے, امن نہیں لانا چاہتے, یا پھر وہ سمجھتے نہیں ہے. سمجھتے تو ضرور ہوں گے, لیکن یہ دوسری بات شاید ذرا زیادہ ہو جس کی طرف اب لوگ خاص کر زیادہ تر بات یہی کرتے ہیں کہ شاید امریکہ اس ریجن میں امن لانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے.
بہت شکریہ ایاز وزیر صاحب آپ کا, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. اور سامعین, اس وقت تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب محمود شاہ صاحب جو کہ فاٹا کے سابق سیکورٹی چیف ہیں. ابھی ہم ایاز وزیر صاحب سے گفتگو کر رہے تھے شاہ صاحب, اور گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ افغانستان میں طالبان نے پکتیا صوبے میں جو ایک حملہ کیا ہے پولیس ہیڈ کوارٹرز پر, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس وقت افغان گورنمنٹ کے خلاف جو افینسو ہے, ان کا سمر افینسو, اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے, اور اس صورتحال میں جو داعش ہے اس کا کیا رول ہے وہاں پر؟
دراصل ایک تو افغان طالبان ہے, اور میرے خیال میں ان کی طرف سے تو ایک پکی پالیسی ہے کہ افغانستان کی حکومت اور وہاں پر جو غیر ملکی افواج ہے وہ اس کے خلاف ہے, اور اسی مقصد کے تحت جو ہے وہ اپنے آپریشن کرتے رہتے ہیں. اور ان کا ایک بڑا سیٹل طریقہ ہے جس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ میرے خیال میں کچھ دنوں پہلے وہاں پر ناک میں یہ جو گرین اور بلو اور وہ اٹیکس ہوتے ہیں اس قسم کا اٹیک ہوا, اور میرے خیال میں تین جو ہے امریکن سولجر اس میں شاید جو ہے مارے گئے ہیں اور کچھ اور زخمی ہیں. اور اس طرح جو آج کی جو کاروائی ہے یہ پکتیا کے صوبے میں, اور یہ پکتیا, پکتیکا اور یہ ہوسٹ, یہ پرٹیکولرلی جو ان کا گڑھ ہے, یہ جو حقانی نیٹورک ہے ان کا گڑھ ہے, تو انہوں نے جو حملہ کیا باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ کیا ہوگا. اور یہ اور اس کے علاوہ یہ تو ایک ایلیمنٹ ہے. دوسری طرف جو ابھی لوگوں کے ہاتھ تشویش بڑھتی جا رہی ہے وہ ایک ہے کہ وہاں پر آئی ایس کی طرف سے کچھ حملے کی ذمہ داری, کچھ حملوں کی ذمہ داری لی جا رہی ہے. اور دوسری بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی کیپٹل کابل کی اپنی پالیٹکس میرے خیال میں وہ بھی عروج پہ ہے.
اچھا,
یہاں پر جیسے ان کے جو بہت سیکیورٹی والا علاقہ تھا اس کے اندر بہت بڑا جو انہوں نے دھماکہ کرایا, اور جس میں 90 سے بلکہ 100 سے زیادہ لوگ جو ہے
مارے وہ گئے, مارے گئے.
یہ ایک تیسری قسم کی جو ہے وہاں پر پالیٹکس ہے.
اچھا,
تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں لگتا یہ ہے کہ فورسیبل فیوچر میں کوئی امن نہیں آنے والا جب تک کہ وہاں کی جو پالیسی ہے وہ میرے خیال میں چینج
تبدیل نہیں ہوگی. اچھا شاہ صاحب, ہمارے ساتھ رہیے, تسلیم نورانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تسلیم نورانی صاحب, سیکیورٹی ظاہر ہے کہ آپ کا خاص سبجیکٹ ہے. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ دو پاکستانی سفارتکاروں کو بھی وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے, لاپتہ ہو گئے ہیں. پھر افغانستان میں بھی ریسنٹلی پاکتیا میں اتوار کی صبح حملہ کیا ہے, طالبان نے اس کو کلیم بھی کیا ہے. تو اوور آل ریجن میں جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں, یہ جو پاکستانی ڈپلومیٹس یا ایمبیسی کے لڑکوں کا جو غائب ہو جانا ہے, دس از این انڈیکیشن کہ کابل اور افغانستان از ریلی یو نو انٹرنگ ان ٹو اے کمپلیٹ کیاس. کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ کابل سیکیور ہوتا ہے, کابل کی حکومت جو ہے وہ سیکیور ہوتی ہے اور کابل کے اندر ایک سیکیورٹی کا حصار ہوتا ہے, اور باقی جگہ تو ظاہر ہے افغانستان میں بہت کم پیس رہی ہے اور یو نو حالات جو ہے وہ رہتے ہیں. اب صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ بیکاز آف ان فائٹنگ اینڈ بیکاز آف یو نو دی کنفیوزڈ پالیسی, کہ کابل اٹ سیلف جو ہے, جو ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, وہاں پر ایک بڑی کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے, جو کہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے. کیونکہ اگر کوئی سیف ایریا یا کوئی سین ایریا جہاں پر کوئی سینٹی برقرار ہے وہ نہیں رہے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوں گے, اور یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. کیونکہ اتنا زیادہ اگر ٹرموائل ہے اور اتنا زیادہ انارکی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کابل کا جو شہر ہے, کابل کی حکومت ہے, وہ ایک انارکی کی طرف جو ہے وہ چل رہی ہے. کیونکہ جو ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں وہ سب سے ایک بڑی وجہ بن رہی ہے. اور تو یہ امریکن جتنا بھی اس پہ کوشش کر لیں, اپنے فورسز لے آئیں, وہ تو ایک جگہ درست ہے کہ آپ پہلے کابل کو سیکیور کر کے باقی علاقے کو سیکیور کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور دوسری تشویشناک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آئی ایس کا تورا بورا میں جو رپورٹڈ آنا ہے, کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ اب افغانستان میں ان کو ایک سیکیور ٹیریٹری مل گئی, جو ان کے سیریا اور ادھر سے جو پسپا ہو کے لوگ ہوں گے وہ یہاں اکٹھے ہوں گے, اور پھر حالات اس علاقے کے مزید خراب ہوں گے. تو اس پہ انلیس کے سب گورنمنٹس مل کے پالیسی نہیں بناتی, تو جو علاقہ کابل کے علاوہ بھی ہے اس پہ بھی کنٹرول جو ہے اور کنفیوژن میں بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں.
بہت شکریہ تسلیم رانی صاحب آپ کا, آپ کی زحمت کا. آئی ہوپ کہ اب آپ میچ انجوائے کریں گے, جتنا باقی میچ رہ گیا ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا. شاہ صاحب یہ بتائیے مجھے کہ آپ نے ابھی یہ بھی واقعہ سنا ہوگا کہ آج بھی ایک امریکی کے اوپر حملہ ہوا ہے, خود افغان فوج کے کسی سپاہی نے کیا ہے, اس سے پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں, یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں؟
دراصل یہ جو افغانی فورسز بنی ہیں ان کے سلیکشن میں اور میں احتیاط نہیں برتی گئی, اور میرے خیال میں یہ جو فوج کسی جگہ کی بنتی ہے وہ کئی عشروں پہ کئی صدیوں پہ وہ محیط ہوتی ہے. جیسے پاکستان کی فوج ہے, ان میں کئی یونٹیں ہیں جو کہ اپنے آپ کو 200 سال پرانی سمجھتی ہیں, اور ان کے اپنے جو ہے وہ ایک ڈائنمکس ہوتی ہے ان یونٹوں کی, کہ ہماری 200 سال تاریخ ہے اور ہماری 300 سال تاریخ ہے, اور اس طریقے سے فوجیں بنتی ہیں. یہ جو اسی طرح کچی فوج جو ادھر سے بھرتی کر لو ادھر سے بھرتی کر لو, یونٹ کے ایس او پیز کوئی نہیں ہے, تو کوئی پتہ نہیں کہ ان لوگوں کی پراپر سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے یا نہیں. اور یہ جو ہے وہ کسی خاص روایات کی یہ فوج جو ہے یہ حامل ہوتی ہے کہ نہیں, تو اس لیے اس فوج میں بہت زیادہ اس قسم کا جو ان کے انسٹرکٹرز ہیں یا جو لوگ ان کو ٹریننگ وغیرہ دے رہے ہیں امریکنز, ان کو خود ہی وہ ان کو نشانہ بنا لیتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. کچھ جو ہے وہ طالبان کے شاید وہ جان بوجھ کے اس کے اندر جو ہے وہ داخل کراتے ہیں, اور اس طرح فوج جو ہے اندر سے ٹوٹتی ہے.
اچھا,
تو یہ نئی بننے والی فوج ہے, اور میرے خیال میں اتنا ہی خطرہ ہے اس میں جتنا باقی لوگوں سے, کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی وقت بھی. ایک نا امیدی نا یقینی کی نا غیر یقینی صورتحال کا وہ سامنا ہوتا ہے.
اچھا,
یعنی وہاں پر ایک طرف تو حالات بھی بہت نازک ہے, اور دوسری طرف یہ جو لوگ ہیں ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے, یہ ہمارے مشاہدے میں ہیں اور ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں, کہ کئی افغان فوجی جو ہیں وہ چھٹیوں میں پاکستان کے اندر آتے ہیں, یعنی وہ ادھر افغان مہاجرین کے بچے ہیں اور وہ جا کے وہاں پر بھرتی ہو جاتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ اتنا بھی پوچھتے نہیں ہے کہ آپ کی فیملی ادھر نہیں ہے تو ہم آپ کو بھرتی نہیں کریں گے. تو بس یہ اسی طریقے سے, اور میرے خیال میں افغانستان کی جو صورتحال ہے اس میں دیکھیں کہ ان کی اپنی جو ٹوٹل اپنے جو کیپٹل ہے وہ ایئرلی $1 بلین تک ہوگی اور ان کی فوج کی ریکوائرمنٹ 9 بلین ہے. تو یہ تمام جو ہے باہر سے آتی ہے, اور جو ہی یہ امداد باہر سے بند ہو جائے گی تو فوج ان کی ٹوٹے گی, یہ لوگ ہتھیاروں سمیت بھاگ جائیں گے اور پھر اس افغانستان کو اور ریجن کو اور ڈیسٹیبلائز کریں گے.
اچھا شاہ صاحب, ایک ٹاپک میں ذرا آپ کا ان پٹ اور لینا چاہتا ہوں. یہ جو ٹی ڈی پیز ہیں یہ ریلیکٹنٹ ہیں واپس جانے میں, حالانکہ اب وہ کافی کلیئر ہو گیا ہے. ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی شمیم شاہد کی, اس کو ذرا سن لیجیے, پھر میں آپ کا کمنٹ لوں گا.
پاکستان کے قبائلی علاقوں سے شورش پسندی اور پھر شدت پسندی کے خلاف فوجی کارروائیوں کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد گو کہ اپنے اپنے آبائی علاقوں کو واپس جا چکی ہے, لیکن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب بھی تقریباً 44,000 خاندان ایسے ہیں جو واپس نہیں گئے. ان میں سے اکثریت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں آباد ہو چکی ہے, اور کئی خاندان بہتر سہولیات زندگی کے باعث اب واپس قبائلی علاقوں میں جانے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتے. اگرچہ شدت پسندوں کا صفایا کیے جانے کے بعد ماضی کی نسبت قبائلی علاقوں میں امن و امان کی صورتحال میں بہتری آئی ہے, لیکن مبصرین کی نزدیک نقل مکانی کرنے والے ان خاندانوں کے واپس نہ جانے کی ایک بڑی وجہ قبائلی علاقوں میں رائج فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن اور قبائلی ذمہ داری کا قانون بھی ہے.
شاہ صاحب یہ بتائیے مجھے کہ یہ لوگ جو واپس جانے کے لیے اب تیار نہیں ہیں, کیا یہ کوئی سیٹلڈ ایریاز کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اس سے؟
نہیں, میرے خیال میں آہستہ آہستہ جو ہے نقل مکانی کرنے والے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان علاقوں میں سمو جاتے ہیں, اور کیونکہ زبان کا بھی ان کو مسئلہ نہیں ہوتا اور ان کو یہاں رہنے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بہتر تعلیم کی طرف جو ہے وہ تلاش ہوتی ہے. یہ نارمل روٹین میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ کافی سارے قبائلی علاقوں میں کوٹا کے حساب سے ان کی سی ایس ایس میں سول سروس ہے, اس میں ان کی ویکنسیز ہوتی ہے. کچھ جو ہے وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, کم نمبروں سے وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, تو یہ پھر واپس اپنی جگہ پہ نہیں جاتے, ہمیشہ یہاں پشاور, بنو, کوہاٹ وغیرہ ڈسٹرکٹ میں یہ اپنے اپنے گھر بنا لیتے ہیں اور بچوں کی تعلیم وغیرہ, تو پھر یہ واپس نہیں جاتے. تو اس قسم کی نقل مکانی اور یہ 44,000 خاندان کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جب ہم پورے پاکستان کی آبادی کی بات کرتے ہیں. ہمارے جو مختلف شہر ہیں, چاہے وہ کراچی ہے, چاہے وہ لاہور ہے, چاہے پشاور ہے اور چاہے کوئٹہ ہے, تو یہ لوگ اس طرح آباد ہوتے رہتے ہیں, ٹائم کے ساتھ جو ہے نقل مکانی ہوتی رہتی ہے, اور اتنی جو ہماری آبادی ہے وہ ان کو ایبزارب بھی کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آئی ڈی پیز ہو گئے تھے اور جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے ہیں, یہ باقی جتنے ہیں
جب جائیں گے
مختلف ہیرے بہانے بنا کے یہاں پر ہی رہنا چاہتے ہیں, تو کوئی بات نہیں, میرے خیال میں وہ پورے پاکستان کے اوپر حق رکھتے ہیں. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ وہاں ایف سی آر نہیں ہونا چاہیے, ڈیفینیٹلی وہاں کے لوگ جاتے اب چاہتے ہیں کہ نارمل قانون وہاں پر لاگو کیا جائے. کچھ ایسے حلقے ہیں جیسے مولانا فضل الرحمان ہے یا کچھ خاص پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی طرف سے جو ہے زیادہ مطالبہ اس کا ہے کہ وہاں کا قانون ابھی بدلی کیا جائے, اور میرے خیال میں اس کے اوپر
کام بھی ہو رہا ہے,
ہمارے پارلیمنٹ نے بھی کوئی ریزولوشن پاس کی ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی ہچ ابھی تک باقی ہے کہ حکومت امپلیمنٹیشن کی طرف نہیں جا رہی.
بہت شکریہ بریگیڈر شاہ آپ کا. اور سامعین, ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے 339 رنز کے جواب میں چیمپئنز ٹرافی میں اوول گراؤنڈ پر بھارت نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 123 رنز بنائے ہیں, اور 22.3 اوورز ہو چکے ہیں. تقریباً 26,000 افراد اوول گراؤنڈ میں اس میچ کو دیکھ رہے ہیں اور 2000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی اسکرینس لگی ہوئی ہیں جن پر وہ میچ دیکھ رہے ہیں اور وہ لاکھوں افراد جو ہندوستان پاکستان اور دنیا کے دوسرے حصوں میں میچوں کو اس میچ کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں. اب وہ ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لیں گے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کرکٹ کے بارے میں ہم اپنے پروگرام کے آخر میں پاکستان میں تقریباً 9:15 اور بھارت میں 9:15 اپنے ماہرین سے گفتگو کریں گے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ویلکم بیک. اس وقت تو جو ہم گفتگو کریں گے افغانستان کے, معاف کیجیے گا, بلوچستان کے گھوسٹ امپلائیز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر حکومت بلوچستان کے ترجمان جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب موجود ہیں اور تجزیہ کار جناب جلال خان نورزئی ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھی ستار کاکڑ کی ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے. کاکڑ صاحب ذرا اس کو سن لیجیے, پھر میں آپ کا کمنٹ لیتا ہوں اس پر.
قدرتی وسائل سے مالا مال لیکن ملک کے پسماندہ ترین صوبے بلوچستان میں ہزاروں ایسے افراد کا انکشاف ہوا ہے جو جعلی طور پر سرکاری خزانے سے تنخواہیں وصول کر رہے تھے, جن کی نشاندہی کے بعد ان کے خلاف اب کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ مختلف علاقوں کی طرف سے ایسے گوشت ملازمین سے متعلق شکایات موصول ہونے پر صوبائی حکومت نے 2.5 لاکھ سرکاری ملازمین کی فہرست قوائف کا ریکارڈ رکھنے والے قومی ادارے نادرا کو فراہم کی تھی, جس نے جواب میں حکام کو آگاہ کیا کہ 28,000 سے زائد ملازمین کے نام اور شناختی کارڈ نمبر غلط ہیں. کوئٹہ میں ذرائع ابلاغ کو اس بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے صوبائی سیکرٹری خزانہ اکبر حسین درانی کا کہنا تھا کہ ان مشکوک ملازمین کے ناموں کا اندراج اس دور میں ہوا جب یہ فہرست دستی طور پر تیار کی جاتی تھی.
میرا سوال یہ ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب آپ سے کہ یہ ظاہر ہے کہ بات ظاہر ہو گئی کتنے ہزاروں کی تعداد میں گھوسٹ امپلائز موجود تھے, بے تحاشا سرکاری خزانے سے پیسہ خرچ ہوا, اور ظاہر ہے کہ اب یہ تحقیقات ہوگی, ان کو نکال دیا جائے گا, نئے لوگ آئیں گے, نئی ویکینسیز کریٹ ہوں گی, لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, کیا ان کے خلاف کسی کارروائی کا ارادہ ہے حکومت بلوچستان کا؟
بہت شکریہ جعفر صاحب. یقیناً یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے, ایک فراڈولنٹ ایکٹ ہے, اور یہ جن عناصر نے مل کے یہ کام کیا ہے اس میں اس کے جو بینیفیشری ڈائریکٹلی جو لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کے ساتھ ساتھ نظام کے اندر بھی کچھ لوگ ہوں گے, یہ تمام لوگ حکومت کی پرائیورٹی ہوگی کہ ان کو دے شوڈ برنگ دیم ٹو جسٹس اور ان کے خلاف قانونی کاروائی ہو.
نہیں یہ بتائیے مجھے کہ کیا حکومت نے اس سلسلے میں انیشیٹو لیا ہے, کوئی چیز انیشیٹ کی گئی ہے کہ یہ بھی معلوم کیا جائے کہ کون اس کے ذمہ دار ہیں, کوئی کمیشن, کوئی انکوائری؟
یہ بذات خود اس گوشت ملازمین کا نادرا کو ریکویسٹ کرنا اور اس کو ان ارتھ کرنا, یہ انیشیٹو بذات خود گورنمنٹ کا ہے. یہ آلریڈی اس پرپس کے ساتھ اور اس انٹینشن, اس ارادے کے ساتھ یہ شروع ہوا تھا کہ ایک تو یہ گوشت ملازمین جو ہیں یہ ان ارتھ ہو, ان کا پتہ لگے تاکہ ہمارے پیسے جو ضائع ہو رہے ہیں وہ بچیں, اور دوسرا اس میں جو عناصر ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو تاکہ آئندہ بھی کسی کو اس قسم کی حرکت کی ضرورت نہ ہو سکے اور وہ ایک ڈیٹرنس کے صورت میں ان کو سزا دی جائے.
اچھا یہ بتائیے مجھے کاکڑ صاحب کہ جب یہ انکشاف ہو گیا ہے کہ 28,000 سے زیادہ گھوسٹ امپلائیز تھے, تو ایک تو یہ کہ حکومت کو اندازن کتنی بچت ہوگی, اور دوسری کہ نئی ویکینسیز نکلیں گی اس پہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملیں گے, کچھ اندازہ ہے کتنی ویکینسیز نکلیں گی؟
دیکھیں اس میں ایک بہت ہی برین اسٹارمنگ کے سیشن کی ضرورت ہے حکومت کو, کیونکہ یہ مختلف لائن ڈپارٹمنٹس کی ویکینسیز ہیں, جیسے کہ ایجوکیشن ہو گیا, ہیلتھ ہو گیا, واٹر سپلائی ہو گئی, کمیونیکیشن اینڈ ورکس ہو گیا, سو آن اینڈ سو فورتھ. اس طرح کی کون کون سے ڈپارٹمنٹس میں کیا یہ ضرورت کے تحت ویکنسیز کریٹ کی گئی تھیں یا جسٹ ویکنسی فار دا سیک آف ویکنسی تھی جس کو فراڈ کے لیے انہوں نے کاغذوں میں کریٹ کی گئی تھی. تو اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کتنی ویکنسیز کریٹ ہوں گی اور کتنی بچت ہوگی ہمیں.
بہت شکریہ انوار اللہ کاکڑ صاحب. جلال خان نورزئی صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ اس قسم کے واقعات دوسرے صوبوں میں بھی ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ جو بدعنوانیاں یا کرپشن ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے تدارک کے لیے, اس کے انسداد کے لیے کس قسم کا میکینزم ہونا چاہیے؟
جی بالکل، یہ بدقسمتی سے بلوچستان اور سندھ کے اس حوالے سے بدعنوانی ہو یا اس نوعیت کی ایک اتل پتل یا ہیرا پھیری کی بات ہو تو یہ ان دو صوبوں کا نام سر فہرست رہتا ہے، اور ماضی میں بلوچستان کے اندر اس حوالے سے کوئی واضح یا ہم جسے ایک نمایاں سٹیپ کہے وہ نہیں اٹھایا جا سکا ہے. البتہ پچھلے سال یہ چیف سیکرٹری یہاں پہ سیف اللہ چٹا صاحب جب بلوچستان کے چیف سیکرٹری تھے تو یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین عبد المجید خان جنہوں نے بارہا بلوچستان اسمبلی میں یہ گوشت ملازمین کے حوالے سے نعرہ بلند کیا تھا، شور آواز انہوں نے بلند کی تھی. اس کے بعد یہ کمیٹیاں بنی تھی جو کہ تین کمیٹیاں تھیں، سیکرٹری خزانہ کی سربراہی میں، سرا ڈی جی خزانہ اینڈ اکاؤنٹس کی سربراہی میں، جس میں مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنر بھی اس میں شامل تھے. پھر اس پر جب ایک مربوط اور ایک تسلسل کے ساتھ کام ہوا تو یہ ہمارے سامنے یہ ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا، اور یہ ایک افسوسناک صورتحال سامنے آئی کہ جس میں ہزاروں ملازمین ان کے شناختی کارڈ کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، اور اس میں ایک بڑی تعداد ہزاروں کی تعداد میں پینشنرز کی ہے کہ جو پینشن تو لے رہے ہیں لیکن ان کے شناختی کارڈ ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکی ہے، ان کے شناختی کارڈ درست نہیں پائے گئے ہیں. اسی تعداد میں ایسے ملازمین بھی ہے کہ جو جنہوں نے اپنی ملازمتیں تبدیل کی ہے، بہن کے نام کی ہے، کزن کے نام کی ہے، اور ایسے کئی بڑی تعداد میں ایسے ملازمین کی بھی ہے کہ جس کسی ضلع میں یا مختلف اضلاع میں اسامیاں سرے سے تین نہیں، مثال صحت کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، مواصلات و تعمیرات کے اندر تین نہیں، لیکن اسامیاں غیر قانونی طریقے سے وہ کریٹ کی گئی ہے، وہ بنائی گئی ہے اور اس پر تعیناتیاں ہو چکی ہے. تو یہ پوری ایک صورتحال ہے. اور پھر یہ کمیٹیوں نے، اس کمیٹی میں بالخصوص اس میں ڈی جی خزانہ اینڈ اکاؤنٹس جو کہ انہوں نے بڑی تندہی سے اس پہ کام کیا نادرا کے اشتراک سے، اور پھر یہ کارنامہ بھی نادرا ہی کا ہے کہ جنہوں نے 2.5 لاکھ سے زائد ان ملازمین کے ان کے اس حوالے سے تحقیقات کی، ان کے شناختی کارڈ کے حوالے سے ایک تفصیلات فراہم کی. پھر بدقسمتی سے جب یہاں پہ وزیر مشیر خزانہ اسلم بزنجو کو جب قلمدان سونپا گیا تو وہ انہوں نے اپنے قلمدان سے استعفا دیا، اور اس میں اپنے جو انہوں نے جو شکایات اور گلے تھے وہ یہ تھے کہ اول تو یہ ڈی جی خزانہ ان اکاؤنٹس کو اس کا تبادلہ کیا جائے اور وہ اپنے ایک منظور نظر آفیسر کو اس پوسٹ پر لے آئے. تو دراصل اصل میں اس بندے نے بڑے اخلاص سے، اور یہ ایک اچھے نام کا آفیسر بھی ہے جس کا اب اس پوسٹ سے تبادلہ ہو چکا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس پہ ایک تسلسل کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اور حول وطنی اور ایک اپنی قوم سے، اپنی صوبے سے محبت اور اخلاص کی بنیاد پر اگر کام ہوتا تو اس میں کافی حد تک پیش رفت ہو چکی ہوتی. اور میں یہ بات بالکل میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی حد تک تو کاروائی ہوگی، لیکن اب تک ہمیں اس حوالے سے کوئی پیش رفت نظر دکھائی نہیں دیتی کہ اس میں کوئی واضح پیش رفت ہوئی ہو، چونکہ جبکہ اب تک سب کچھ ڈاکومنٹس میں موجود ہے. کہ اس میں افسوسناک بات تو یہ ہے کہ اس میں 18-17 گریڈ کے آفیسرز بھی ہیں.
اچھا،
کارڈ مشتبہ ہے.
چلیں ٹھیک ہے، دیکھیے بہرحال اب کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا ہے.
ملازمین بھی جعفری صاحب اس میں ہیں
جی،
کہ جن کے صوبے کے اندر بھی سرکاری ملازمت ہے اور وفاق کے اندر بھی ملازمت ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ ایک مربوط نظام کے تحت ایک بہتر اور ایک تسلسل کے ساتھ ایک ایسے میکینزم پہ کام کیا جا سکے کہ ان لوگوں کو نہ صرف قانون کی گرفت میں لایا جا سکے بلکہ یہ ان کو جو تنخواہوں کی ادائیگیاں ہو رہی ہے یہ روکی جائے. اور بالخصوص ابھی جو انہوں نے اس بجٹ میں مشیر خزانہ نے اعلان کیا ہے پینشنرز کے حوالے سے، میں اس کو بڑا مستحسن سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مینوئل طریقے
جی بہت جی
یہ گڑبڑ، جس طرح کہ ابھی انہوں نے ایک بات کہی تھی کاکڑ صاحب نے، اروا کاکڑ صاحب نے، کہ یہ جو مینوئل طریقے سے یہ معاملات ہوئے ہیں اس میں بہت ساری گڑبڑ ہوئی ہے.
جی بالکل،
جدید زمانہ
صحیح جی،
اور ہم ایک ترقی یافتہ دور میں داخل ہو چکے ہیں،
ہمیں اس سے کام لینا چاہیے. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ،
تو میرے خیال سے اس پہ آٹومیٹکلی پابندی لگ جائے گی اور یہ سب کچھ سیاہ اور سفید سامنے آ جائے گا.
بہت شکریہ آپ کا جناب دلال خان نور زئی صاحب. اور سامعین اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. آپ جانتے ہیں، خبروں میں سن چکے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم امریکہ کے دورے پر آنے والے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت دہلی سے جناب پرتاپ سوموونشی صاحب، ممتاز تجزیہ کار اور صحافی ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھی سہیل انجم کی دہلی سے ایک مختصر رپورٹ ہے، اس کو سنتے ہیں پھر سوموونشی صاحب سے کمنٹ لیں گے اس پر.
وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے امریکہ کو بھارت میں دلچسپی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. وہ 25 اور 26 جون کو امریکہ میں ہوں گے. توقع ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے باضابطہ مذاکرات سے قبل زہرانے پر ملاقات اور تبادلے خیال کریں گے. دونوں رہنماؤں میں وفود سطح کے مذاکرات کے علاوہ نریندر مودی امریکہ بھارت بزنس کونسل کے پروگرام میں بھی شریک ہوں گے, جہاں امریکہ کے نائب صدر بھی موجود رہیں گے. نریندر مودی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جن امور پر مذاکرات کریں گے ان میں اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے اور بالخصوص H-1B ویزا اور دہشت گردی کے معاملے قابل ذکر ہیں. صنعت و تجارت کے ادارے ایسوچم نے وزیر اعظم پر زور دیا ہے کہ وہ H-1B ویزا کے معاملے کو پرزور انداز میں اٹھائیں. ایسوچم نے ایک بیان میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی کمپنیاں بھارتی باشندوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہیں, لیکن وہ بھارت سے اربوں ڈالر کا منافع بھی حاصل کرتی ہیں.
جی پرتاپ سومرجی صاحب, کیا توقعات لے کر آ رہے ہیں مودی صاحب؟
دیکھیے جیسا جعفر صاحب, دو باتیں ہیں ابھی جیسے ذکر بھی تھا اور ہے کہ ایک تو وہاں مودی انٹریکشن کریں گے جو وہاں جس طرح جو وہاں کے بزنس مین ہیں اور جو وہاں پہ انڈینز ہیں ان سے, اور دوسری چیز تھی کہ وہ پریزیڈنٹ سے بات کریں گے. H-1B ویزا والا ایشو سب سے بڑا ایشو ہے, چونکہ 35% کے آس پاس یہاں کی IT کمپنیوں میں ڈراپ ہوا ہے, تمام ان کا پروفٹ شیئر گرا ہے, تمام انہوں نے امپلائیز کی چھٹنی کی ہوئی ہے. تو ایک یہ سوال ہے انڈیا امریکا کے رشتوں کے بیچ میں جو ڈائریکٹ بزنس کو افیکٹ کرتا ہے. MEA نے یہاں کلیئر کیا ہے کہ مودی وہاں جو بزنس کمیونٹی سے انٹریکشن کریں گے تو وہاں پہ اس بار کوئی میڈیسن اسکوائر جیسا جو 2014 میں ہوا تھا گرینڈ گالا کوئی چیز نہیں کر رہے ہیں, اسمال گیدرنگ انٹریکشن کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے چیزیں کریں گے. H-1B ویزا والے ایشو پہ یہ آ رہا ہے کہ جیسے ابھی بات بھی ہوئی کہ بھائی اس کو ہم ایک طرف سے نہ دیکھا جائے کہ صرف انڈیا کو اپنے لیے اس لیے پریشان ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اس کے انجینئرز وہاں جاتے ہیں اور ان کو ان کی کمپنیوں کو جو آؤٹ سورسنگ اسائنمنٹس ہیں کم ملیں گے تو ان کو پیسے کا نقصان ہے, بلکہ یہ دیکھا جائے کہ جب آپ ایک گلوبل اکانومی کی بات کرتے ہیں, جب آپ دنیا کو ایک گلوبل ویلیج کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا مطلب میں اپنا ملک آپ کو بازار کے لیے کھول دوں, اور جب کام کاروبار کی بات ہو تب کہیں صاحب یہ ہمارا اتنا حصہ ریسٹرکٹڈ ہے. تو یہ بہت ہی مطلب تنگ نظری کی چیزیں ہیں. تو اس کو ایک بڑے طریقے سے دیکھا جائے کہ اگر ہم دونوں مل کے گرو کر رہے تھے اور اس گروتھ میں ہمارا بھی کانٹریبیوشن تھا تو برابری کی سطح پہ ان چیزوں کو دیکھا جائے. تو مجھے لگتا ہے جو ایک امید ہے اور وہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ باتیں یہاں سے ایک برابری کے لیول پہ یہ کام کاروبار کی ہوں گی, اور یہ جو پرسنل انٹریکشنز ہیں وہاں کے انٹرپرینور سے بزنس مین سے وہ اس کے الگ الگ ریفرنسز ہیں.
بہت شکریہ پرتاپ سومنشی صاحب آپ کا. اور سامعین اب ہم چلیں گے بین الاقوامی موضوعات کی جانب. ہمارے ساتھ تو پولی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر جناب عارف انصار صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک اور اس بریک کے بعد پھر ہم پہلے گفتگو کریں گے عراق کے بارے میں, جہاں موصل کے اوپر عراقی فورسز نے تقریباً آخری حملہ کیا ہے داعش کے آخری اسٹرانگ ہولڈ کو قابو میں کرنے کے لیے. پہلے ایک چھوٹا سا بریک.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی عارف انصار صاحب, آپ نے ظاہر ہے کہ خبروں میں بھی پڑھا ہوگا ہی اور آپ ظاہر ہے اس پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہوں گے کہ عراقی فورسز نے جو اولڈ سٹی ہے موصل کا اس پر آخری حملہ کیا ہے یا بھرپور حملہ کیا ہے, جو آخری اسٹرانگ ہولڈ ہے داعش کا وہاں پر, جس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا عراق میں اور اپنی خلافت کا مرکز وہاں قائم کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے, جو اسٹرگل ہو رہی ہے, اس نے اس کی بیک بون توڑ دی ہے داعش کی؟
ہاں جی جعفری صاحب, اس وقت کافی میرا خیال ہے آخری مراحل میں ہی چل رہا ہے, کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ میں تو کامیابی حاصل کر لی ہے اور اب یہ نارتھ میں جس طرح آپ نے کہا کہ اولڈ سٹی میں اس وقت آپریشن کا آغاز ہوا ہے, تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ اب یہ آخری مراحل میں جا رہا ہے آپریشن. لیکن یہ کہ اس کے بعد کیا ہوگا اور اس میں جو دشواریاں ہیں چیلنجز ہیں اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا, اور خاص طور پہ جو اب یہ ایک قسم کی نئی سچویشن بھی بن رہی ہے جس میں کردوں کا ایلیمنٹ شامل ہے اور جو ترکیوں کا اس کے بارے میں جو ہیزیٹیشن ہے.
اچھا زبیر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں, خاص طور پر قطر اور سعودی کے درمیان جو ٹینشن ہے, اس کے بعد جو موصل میں کاروائی اب کر رہی ہیں عراقی فورسز آخری کاروائی, تو کیا یہ صورتحال اس پر کچھ اثر ڈالے گی مثبت یا منفی کسی انداز میں؟
نہیں, دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جہاں تک قطر اور سعودی عربیہ کا تعلق ہے, یہ دونوں خاص طور پہ اور ان کے ساتھ یو اے ای بھی عراق کی اس موومنٹ کے لیے تیار نہیں تھے. تو یاد رہے کہ جہاں تک مصر کا تعلق ہے, یہ دونوں ملک ایک ہی طرف ہیں. مشکل سے یہ آ جاتی ہے کہ ان میں سے کون سا ایسا ملک تھا جو مورل اور میٹیریل سپورٹ پرووائڈ کر رہا تھا آئی ایس آئی ایس کو. جہاں تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے, ان دونوں ملکوں نے بہت عرصے سے سپورٹ کرنا بند کر دیا تھا. اب مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ان کو سپورٹ نہیں ملتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں سیویلین جو کیجولٹیز ہیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں کیا اثر ہوگا اور اس کی وجہ سے یہ دو ملک جو ہیں یہ کس طریقے سے اس کے اوپر رسپونڈ کریں گے, یہ بھی معلوم نہیں ہے. لیکن یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ عام جو پاپولیشن ہے وہ نیگیٹولی ریئیکٹ کرے گی, اور اگر وہ نیگیٹولی ریئیکٹ کرتی ہے تو پھر ان دونوں گورنمنٹس کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوگا, کوئی نہ کوئی پوزیشن لینا ہوگی. وہ پوزیشن کیا ہوگی وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس حد تک عراق کے اندر سیاسی قسم کا تنازع دور کرنے کے لیے کس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں. کیونکہ یاد رہے کہ جو کچھ موصل میں ہوا وہ ایک ٹیریٹوریل ایشو نہیں تھا, وہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کی جو گورنمنٹ تھی وہ کسی طریقے سے سپورٹ نہیں پرووائڈ کر رہی تھی. چاہے اس میں آپ کردوں کو لے لیجئے, چاہے آپ یہ جو ترکمین کو لے لیجئے, یا جو صلاح الدینی وہاں کے لوگ ہیں ان کو لے لیجئے. بات دراصل وہی آ جاتی ہے کہ بڑی حد تک جب تک پولیٹیکل سولوشن پیدا نہیں ہوگا, یہ جو جنگ ہے ختم نہیں ہوگی, اس کا طریقہ بدل جائے گا.
اچھا,
اور ایسے طریقہ بدلنے میں سعودی عربیہ اور قطر کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں.
اچھا عارف انصار صاحب, یہ بتائیے کہ رقہ جو ہے سیریا کا جو علاقہ ہے, جو جس کو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا داعش نے, اس پر بھی ابھی صورتحال جو ہے وہ واضح نہیں ہے. اس کے ایک بڑے حصے پر ابھی بھی داعش کا کنٹرول ہے.
جی, ادھر میرے خیال میں ذرا حالات اور پیچیدہ ہیں, کیونکہ وہاں پہ روس بھی انوالوڈ ہے اور بھی قوتیں انوالوڈ ہیں. جس آپ کو پتا ہے روسی تنازع میں جو ابھی جب کرش مشرق وسطی میں پیدا ہوئی ہے سعودی عرب اور قطر کے درمیان, اور اس میں یو اے ای, بحرین اور ایجپٹ وغیرہ بھی شامل ہیں, تو اس میں وہ والا ایلیمنٹ بھی شامل ہے جو شام کی سچویشن ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جو ہم اب تک دیکھ سکے ہیں وار اگینسٹ ٹیرر میں اور جو سیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو ٹیکٹیکل ونز ہیں وہ تو ہو جاتی ہیں, لیکن یہ کہ جو اسٹریٹیجک ہے لانگ ٹرم میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ کامیابی نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے کہ آپریشن تو کامیاب ہو ہی جائیں گے کیونکہ اس میں مختلف قوتیں انوالوڈ ہیں, اور جس طرح ابھی ذکر ہوا کہ پولیٹیکل سولوشن کس طرح سے اچیو کیے جائیں گے, اور جو کرائسس بن گئے ہیں, ریفیوجیز کا کرائسس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو یہ ریجنل انٹیگریٹی ہے, کیونکہ یہ صرف شام نہیں ہے, شام کے مستقبل کے بارے میں بھی سوالات ہیں, عراق کے مستقبل کے بارے میں بھی سوالات ہیں, لیبیا کے مستقبل کے بارے میں بھی. مستقبل سے میری مراد یہ کہ جو ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے
اس کے بارے میں جی,
وہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ سیاسی طور سے یہ کس طرح سے ریزالو ہوں گی. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تخریب کار جو ہیں وہ مختلف گروپس میں دوبارہ ابھر آتے ہیں, کہیں اور بھاگ کے چلے جاتے ہیں, اس لیول پہ تشویش برقرار ہے.
اچھا, اب میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ سے بھی اور آپ سے بھی عارف انصار صاحب, کہ جو یہ یو ایس ایس فٹز جیرلڈ کا واقعہ ہوا ہے آف دی کوسٹ آف جاپان, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ان کا فلڈڈ ایک برتھنگ کمپارٹمنٹ تھا وہاں سے بڑی تعداد سے مراد یہ ہے کہ کئی لاشیں ملی ہیں کروز کی اور سیلرز کی, جن کی صحیح تعداد پتہ نہیں ہے. اور اس بارے میں جو سیونتھ فلیٹ ہے اس کے کمانڈر ہیں وائس ایڈمرل جوزف پی آکوئن, انہوں نے کچھ یوں اظہار خیال کیا ہے.
This was a severe emergency, but the ship's crew was swift and responsive.
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سنگین ہنگامی صورتحال تھی, لیکن جہاز کا عملہ مستعد تھا اور انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کارروائیاں کی, اور میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں اس جہاز کو بچانے والوں کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا اس پر مجھے کتنا فخر ہے. یہ بتائیے ڈاکٹر زبیر اقبال کے اس قسم کے واقعات انٹرنیشنل سینریو پر اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟
دیکھیے جہاں تک اسپیسیفک معاملے کا معاملہ ہے, جو انسیڈنٹ ہوا اس کا جو معاملہ ہے, یاد رہے کہ وہ علاقہ جو ہے وہاں پر سمندری تجارت بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس کے اوپر اب چونکہ اسٹریٹجک ویپنز بھی انٹروڈیوس کر دیے گئے ہیں تو وہاں پر بڑی کنجیشن ہو گئی ہے. ایسی کنجیشن میں اس قسم کا ایونٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. صرف مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. آیا وہاں پر سیونتھ فلیٹ جو ہے وہ اپنی پوزیشن یا اپنی ہیجمنی کو مینٹین کرنے کے لیے جو سویلین جو میری ٹائم ٹریفک ہے اس کو روکے گا, اس کو ڈائیورٹ کروائے گا کہ کیا کروائے گا؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو امید یہی ہونی چاہیے کہ نارمل سی جلدی واپس آ جائے گی اور اس قسم کی مشکلات ہوں گی پھر بھی ہوں گی, کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا وہاں پر اتنی زیادہ ٹریفک ہو گئی ہے کہ اس قسم کے ایکسیڈنٹس ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. صرف بات یہ آ جاتی ہے کہ ان قسم کے ایکسیڈنٹس کو بچانے کے لیے کس قسم کی پالیسی بنائی جائے گی اور میری ٹائم جو ریلیشنز ہیں اور اسٹریٹجک ریلیشن شپس جو ہیں ان کو کس طریقے سے بدلا جائے گا.
اور عارف انصار صاحب, یہ جو جہاز تھا جسے ٹکرایا ہے, اے سی ایکس کرسٹل, یہ چار گنا بڑا تھا اس سے سائز میں, تو کیا مطلب یہ اس قسم کے راؤٹس کے اوپر کوئی پریکاشنز نہیں ہوتے ہیں؟
جی جعفری صاحب, میں مطلب اس کی ظاہر بات ہے کہ ایک پورا یہ ایک ایریا ہے جیسا ہم جو دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹس میں جہازوں کی ٹریفک کنٹرول ہوتی ہے اور اس کا ایک خاص طریقے کار ہے, ٹاورز کے ساتھ کوارڈینیشن ہے. میرا خیال ہے کہ جو سمندری راستوں پہ تجارت ہوتی ہے اور اس میں بھی رولز ہیں اور ریگولیشن ہیں. ابھی کلیئر نہیں ہے کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور اصل میں کیا وجہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا ہے, کیا اس میں کوئی نیگلیجنس تھی, کوئی غلطی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ آج کل جو یہ ٹریڈ ٹینکرز ہیں بڑے بڑے, وہ بھی بہت آٹومیٹڈ ہیں, وہ کسی حد تک خود ہی چل رہے ہوتے ہیں اور اس میں بہت یہ نہیں ہوتا کہ جیسا پہلے ہوتا تھا کہ کپتان جو ہے شپ کا نیویگیٹ کر رہا ہے ہر وقت. تو اس وقت تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اصل میں کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے حادثہ ہوا. لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ ٹریفک وہاں کافی ہے اور یہ دفاعی جہاز, ملٹری جہاز بھی ہیں اور دوسرے پھر تجارتی جہاز بھی چل رہے ہیں. لیکن اس میں یہ کیسے ہوا کہ یہ حادثہ اتنا بڑا پیش آ گیا وہ ابھی کلیئر نہیں ہے.
اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے مستقبل میں کچھ نہ کچھ جو کمرشل ٹریفک ہے اس کے نقطۂ نظر سے انتظامات کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کا اور جناب عارف انصار صاحب آپ کا. اور سامعین, اب ہم چلتے ہیں اس موضوع کی جانب جس کا ہم نے پروگرام کے آغاز میں وعدہ کیا تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اوول گراؤنڈ میں انگلینڈ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک انتہائی تاریخی میچ ہو رہا ہے. پاکستان نے 349 رنز کا ٹارگٹ دیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس وقت کیا صورت ہے. آلے ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان سے جناب جلال الدین صاحب موجود ہیں. یہاں ورجینیا سے ہمارے ساتھ شبیر جیلانی صاحب ہیں. جلال الدین صاحب, کیا صورت حال ہے اس وقت, کیا بتائیں گے آپ؟
اب صورت حال تو مطلب سمجھیں کہ ایک وکٹ رہ گئی ہے انڈیا کی اور ابھی 159 رنز ہوئے ہیں, تو ایک بالکل ہی ون سائڈڈ میچ ہو گیا. اور اس طرح کی پرفارمنس جو کوئی بھی ہم بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے پاکستان سے, اور وہ چیز دیکھنے میں نظر آئی. اور ہر ایریا میں جو ہے وہ پرفارم کیا پاکستان نے, اور اس کے برعکس انڈیا کا فیلئر رہا. یہ میں سمجھتا ہوں جو آلریڈی ایک مومنٹم جنریٹ ہوا تھا جب اسے ساؤتھ افریقہ سے جیتے تھے, وہی اب تک مینٹین ہے. تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. جب ٹیم جیتتی ہے تو جس طرح اس میں موٹیویشن بھی بڑھ جاتی ہے, ٹیم بھی جائل ہو جاتی ہے, وہ سارے ایلیمنٹ تھے. لیکن پاکستانی پلیئر یہ وہی ہیں جو کھیل رہے تھے, پچھلے سالوں میں بھی کھیل رہے تھے
جی.
ان میں یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ اس چیز سے جو ڈیولپ ہوئی ایک میچ ہارنے کے بعد, وہ ایک ایسی جسے کہتے ہیں موٹیویشن ڈیولپ ہوئی, جس سے کہ جو ان کے اندر ڈلیور کرنے کو تھا انہوں نے کیا 100%. وہ خوف جو تھا وہ خوف نکل گیا.
اچھا,
یہ وہ چیز نظر آئی ہمیں.
جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ہمیں جوائن کیا ہے اوول گراؤنڈ سے. اس وقت ہمارے ساتھ عباس شبیر صاحب ہیں جو سما ٹی وی کے اسپورٹس ایڈیٹر ہیں. یہ بتائیے عباس شبیر صاحب, ذرا وہاں کے ماحول کو تھوڑا سا ڈسکرائب کیجیے ہمارے سننے والوں کے لیے.
دیکھیں ماحول تو اسی طرح ٹی2 ورلڈ کپ اگر آپ کو یاد ہو جب پاکستان جیت کی طرف گامزن تھا تو کیا وہاں پر سیلیبریشن تھی. اور ابھی بھی ماحول اس طرح ہے کہ جس طرح جو انڈین فینس ہیں ان کو تو کہیں سانپ سوکھ گئے. 3 وکٹیں گرنے کے بعد ہی انڈین شائقین جو ہیں وہ یہاں سے جانا شروع ہو گئے تھے. اور اب بھی یہی صورتحال ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ منہ لٹکے ہوئے ایک بڑی ٹیم ہونے کا دعویٰ کیا تھا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت بھارتی شائقین کی, جو مسلسل ڈپریس صورتحال میں اور یہاں سے واپس جا رہے ہیں. डेफिनेटली एक अच्छी विन है पाकिस्तान के लिए, बड़ा मैच था इंडिया पाकिस्तान का और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, तो इससे तो किसी किस्म की कोई भी इस पर जुटा नहीं सकता कि एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान ये मैच जीता है। एक वेरी हम कह सकते हैं इसको बैलेंस परफॉर्मेंस थी थ्रू आउट, पाकिस्तान टीम ने आज टीम वर्क दिखाया बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तमाम शोबाजात में, जहां पर हमें कोई पिछले मैच में कमी नजर आ रही थी आज वो हमें कमी नहीं नजर आई बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें नजर आया। जिस तरीके से आमिर ने दोबारा बैक स्लैम के बाद कम बैक किया वो भी बहुत ही वंडरफुल था।
अच्छा लेटेस्ट क्या है इस वक्त स्कोर की, क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल भाई पाकिस्तान मैच जीत गया जी, 9 आउट हो चुके हैं और किसी वक्त भी बस एक आखिरी विकेट है जिस पर बेस किया हुआ है ये मैच, और वैसे तो पाकिस्तान जीत ही चुका है, इतना बड़ा लंब रन तो नहीं हो सकते जो टेल एंडर होते हैं वो इतना लंबा स्कोर तो नहीं कर सकते।
सही, अच्छा बहुत शुक्रिया जनाब, आप मसरूफ हैं इस वक्त। तो शब्बीर जिलानी साहब आप ये बताइए कि ये वही टीम है जिसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती थी और इतना क्रिटिसिज्म होता था, ये कल्ब माहियत जो हुआ है ये कैसे हुआ है?
जी ये असल में जब ये चैंपियनशिप शुरू हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान की जो हिकमत अमली थी वो बहुत दिफाई नौयत की थी और जिसकी वजह से इनको हमेशा नुकसान उठाने पड़े और मैच इन्होंने शुरू का हारा, खास तौर पर भारत के खिलाफ बहुत बड़े मार्जिन के साथ। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बतदरीज इनकी हिकमत अमली और इनका होमवर्क बेहतर हो गया और रफ्ता रफ्ता हमने मैच जो जीते हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छा मैच जीता, फिर उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ जीता और फिर इंग्लैंड जो फेवरेट था इस टूर्नामेंट का उसको हराया, इस तरह ये फाइनल में पहुंचा। और फाइनल में जो बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है खिलाड़ियों की ये तो नाकाबिले यकीन है। और टॉस जब हुआ आज सुबह सबसे पहले तो उस वक्त ये थोड़ा सा शुबा था कि चूंकि पाकिस्तान टॉस हार गया और भारत ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, सरफराज का भी यही कहना था कि अगर वो टॉस जीत जाते तो वो भी यही फैसला करते, तो थोड़ा सा कुछ मायूसी की सूरत पैदा हुई थी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के ओपनर्स ने बैटिंग की है और जो स्टैंड दिया है शुरू में, फखर जमान ने 114 रन बनाए 106 बॉलों पर, ये तो बहुत ही हैरत अंगेज थी। लेकिन इसमें बहुत अहम किरदार अजहर अली ने अदा किया और इन दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जिस पर बाद में आने वाले जो बैट्समैन हैं उन्होंने फायदा उठाया और पाकिस्तान की टीम 338 रन तक पहुंच गई सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर। और इस वक्त ये है कि जब बॉलिंग शुरू हुई तो पहले ही ओवर में मोहम्मद आमिर ने एक विकेट ले ली और ये सिलसिला चलता रहा, और जब पहले ही 9 ओवर में मतलब 3 खिलाड़ी आउट कर दिए तो फिर भारत के लिए ये चांस बहुत मुश्किल था इस मैच में कमबैक करने का। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि उनके 157 रन हैं, 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अभी भी उनको अगर देखा जाए वैसे बात करने को कि 20.1 ओवर में 182 रन दरकार हैं जो यकीनन बिल्कुल मुमकिन नहीं है
जी।
और ये एक विकेट का इंतजार है पाकिस्तान को जीत के लिए और ये जीत बहुत ही जरूरी थी क्योंकि ये बहुत सालों के बाद पाकिस्तान को एक बड़े चैंपियनशिप में फाइनल में ये फतह हासिल हुई।
जिलानी साहब हमारे साथ रहिएगा, आप जलालुद्दीन साहब ये फरमाइए कि कल अगर आपको याद हो तो इसी प्रोग्राम में हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है और उसे पाकिस्तान ने टॉस जीत कर ये फैसला किया कि वो खुद बैटिंग करेगा तो क्या सूरत हाल बनेगी और अगर ये फैसला न किया तो क्या सूरत हाल बनेगी। अब आप ही बताइए कि कल की जो हमारी गुफ्तगू थी उससे अगर आप मजबूत करें आज के उनके फैसले को और आज की सूरत हाल को तो आप क्या कहेंगे और किस तरह से एनालाइज करेंगे खासतौर पर पाकिस्तानी बैट्समैन की जो कारकर्दगी उसको?
देखिए कुछ चीजें जैसे हम कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिसगाइज के, जैसे जब टॉस हुआ तो पाकिस्तान कैप्टन सरफराज ने भी यही बात की थी कि हमारा इरादा यही था कि हम पहले बॉलिंग करते हैं, तो अब वो ने वो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, वो कोहली को मिल गई, तो वो चीजें अगर ये करते तो शायद इस पिच के हवाले से वो चीज गलत थी, तो इन्हें अल्लाह ताला ने भी इसका फेवर मिला कि इन्हें ये फैसला नहीं करना पड़ा। दूसरे हुआ ये कि जो पाकिस्तान एक जिस टेम्पो से चल रहा था वो असल में जो इसकी मोटिवेशन बनी है ना, वो हम जब एक पहला मैच हारे इंडिया से वो इतना वर्स्ट हो गया था कि उसके बाद इनको कुछ اس سے برا ہونے کے لیے ان کے پاس تھا نہیں, تو وہ جب آپ کہتے ہیں جب بالکل دیوار سے لگ جائیں تو وہاں سے پھر واپس آتے ہیں.
اس سے برا ہونے کے لیے
ساؤتھ افریقہ سے کھیلے اس وقت کوئی پریشر نہیں تھا ان پہ, ود آؤٹ پریشر کھیلے, سارا گیم پریشر کا ہے. تو جس جس طرح آگے بڑھے پھر وہ پریشر ان کا ریلیز ہوتا رہا, بالنگ پہ وہ زیادہ ریلائی کرتے رہے, مگر اس میچ میں یہی تھا کہ اگر پہلے بیٹنگ آئے تو ایک لمبا اسکور کرنا ہے. وہ کیسے ہوگا ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ کیسے ہوگا, تو اس میں فخر زمان نے جو آ کے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے, حالانکہ وہ لکی بھی رہے, آؤٹ بھی ہوئے اور نو بال ہو گئی. یہ ساری چیزیں جب بھی فیور میں آتی ہیں, جب آپ کر رہا ہوتے ہو اچھی چیزیں کر رہا ہوتے ہو پازیٹیو ہوتے ہو تو یہ چیزیں آتی ہیں. اور اب پاکستان میچ بھی جیت گیا, 158 پہ آل آؤٹ ہو گئے
جی
انڈیا. تو یہ اصل میں سلسلہ ڈیولپ ہوتا ہے جیت سے, ڈریسنگ روم میں چیزیں چینج ہوئی, یہ ہوئی, وہ اس طرح ہوا کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں سے انہوں نے شروع کیا. مطلب جب آپ بہت زیادہ ذلیل ہو جاؤ یا بہت زیادہ خراب پرفارمنس ہو جائے تو اس کے بعد کچھ نہیں رہتا. وہ چیز ساؤتھ افریقہ میچ شروع ہوئی اور وہ مستقل پھر چلتی گئی, اور یہی پلیئر ہیں, یہی پہلے بھی کھیلتے رہے, اس طرح کی پرفارمنس تو کبھی نظر نہیں آئی نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت ورسٹ کرنے کے بعد جب ان کے پاس کچھ نہیں رہا تو سب نے جا کے وہ اپنے جسے کہتے ہیں نا 100% دیا, ڈلیور کرا. اس سے پہلے وہ کانفیڈینس, وہ جیلنس, وہ ٹیم اسپرٹ نہیں تھی جب انڈیا سے کھیل رہے تھے, سب کو اپنی اپنی فکر تھی, مگر بعد میں یہ چیز چینج ہوئی. اس میں سب کا ہی رول ہے, کپتان کا بھی ہے, ٹیم مینجمنٹ کا, پلیئروں نے ریئلائز کیا, پھر تھوڑا سا ٹیم کے لیے سپورٹ میں آئے, یہ چیزیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ ایسی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ اچھا ہوا کہ یہ فائنل تک رہی اور آپ اب پورا ٹورنامنٹ جیت لیا, بہت بڑی وکٹری ہے.
ہاں جلال صاحب, یہ میرا سوال آپ سے اگلا سوال تھا, ذرا اختصار کے ساتھ مجھے بتائیے کہ چیمپئنز ٹرافی میں یہ فتح حاصل کرنے کے بعد پاکستانی کرکٹ ٹیم کا مستقبل اب آپ کو کیا نظر آتا ہے؟
دیکھیں, جیت سے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی ہیں, مگر یہاں پہ کچھ تبدیلی آنے والی نہیں ہے. جو کرکٹ کی جو بیسک اسٹرکچر ہے نا, وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یعنی اپریشیٹ تو بہت ہوگا, واہ واہ بھی ہوگی, انعامات بھی ملیں گے, مگر میں نہیں سمجھا کہ کرکٹ میں تبدیلی آئے گی اس کے بعد. یہ پرفارمنس ایک ایونٹ کے طور پہ ہو گئی ہے, مگر ہمیں پاکستان کی کرکٹ صحیح کرنی ہے, وہ ہمیں نہیں لگتا کہ ابھی صحیح ہوگی.
اچھا شبیر جیلانی صاحب, اس میچ کو جیتنے کا اگر آپ کریڈٹ دیں تو پاکستان کی بیٹنگ سائڈ کو دیں گے یا بالنگ سائڈ کو دیں گے, کس کو دیں گے؟
میرے خیال میں یہ ٹیم ورک تھا اور یہ پاکستان میچ جیت گیا ہے, اور یہ ٹیم ورک تھا. بیٹنگ کے میں انہوں نے پہلے پلیٹ فارم ایک فراہم کیا, اس میں ایک بڑا اسکور دیا, اس کے بعد بالرز نے بھی اسی انداز میں جارحانہ انداز اپنایا. اور جو میں پہلے بات کر رہا تھا, یہ ایک بالکل مختلف ٹیم نظر آ رہی ہے, کیونکہ یہ بہت اگریسو طریقے سے کھیلی ہے, ورنہ پہلے ہمیشہ دفاعی انداز میں کھیلا کرتی تھی, اور اس میں فیلڈنگ بھی ہمیں بہت بہتر نظر آئی, اور یہ میرے خیال میں آل راؤنڈ پرفارمنس تھی جس کی وجہ سے میچ جیتا گیا.
اچھا, اگر اس کا وائس ورسا ہوتا, یعنی اگر بیٹنگ کا آغاز بھارت سے ہوتا اور پاکستان کو بالنگ اور فیلڈنگ کرنی پڑتی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال ٹیکنیکلی کچھ مختلف ہوتی؟
میرے خیال میں مختلف ہوتی, کیونکہ وہ بھارت یقیناً 300 سے زیادہ رنز کرتا, اور پاکستان کا ریکارڈ جو ہے وہ چیز کرنے میں وہ اتنا اچھا نہیں ہے. 300 رنز چیز کرنا ویسے بھی چیمپئنز ٹرافی میں صرف دو ایک مرتبہ ہی ممکن ہوا ہے کسی بھی ٹیم کی طرف سے, تو اس لیے ایک لحاظ سے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی تھا کہ یہ بھی پہلے بالنگ کرنا چاہتے تھے لیکن ٹاس ہارنے کے بعد ان کو بیٹنگ کرنا پڑی, اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. اور انہوں نے پہلے کھیلا, وکٹ بھی بہت اچھی تھی بیٹنگ کے لیے, کیونکہ وہ بیٹ پر بال آ رہا تھا صحیح طریقے سے, اور انہوں نے شاٹس بالکل کھیلے اور بے خوف ہو کر کھیلے, تو اس وجہ سے یہ جیت کے لیے میرا خیال میں یہ بہتر ہو گیا ہے کہ انہوں نے بیٹنگ پہلے کی ہے.
تو مطلب بھارت تو بالکل شروع ہی سے دباؤ میں رہا ہے.
جی 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 بالکل, جب پہلے 10 اوورز میں اگر کوئی بھی ٹیم اتنا بڑا سکور کر لیتی ہے جتنا پاکستان نے کیا, اس کے بعد تو یہ یقینی بات تھی کہ دوسری ٹیم دباؤ میں آ جائے, اور یہی کچھ ہوا ہے.
بہت شکریہ جناب جلال الدین صاحب, شبیر جیلانی صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. اور سامعین, اس خبر کے ساتھ تو اب ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے کہ پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کے مقابلے پر میچ جیت لیا ہے, 339 کا ہدف دیا تھا بھارت کو, بھارت کے تمام کھلاڑی 159 رنز کے قریب بنا کر آؤٹ ہو گئے, اور پاکستان نے ایک اس میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اب ہمارے بتاتے چلیں کہ ہماری آج کی پروڈیوسر تھیں گل رخ, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔